पुकारते हैं लिपट लिपट कर, यतीम है छोटे छोटे बच्चे, रोके पर माँ रहे हैं हैदर, पलिंग मूठे तगीर क्यों कर, उन्हें कोई किस तरह संभाले, यतीम है छोटे छोटे बच्चे। अब इनको नींद आए सब को क्यों कर, थपक जिसको तुलाए मादर, ते माँ के पहलू में सोने वाले, यतीम है छोटे छोटे।
गुजारिश है हमारे आए हुए मेहमान जाकिर हालप है जनाब सैयद आमिर हुसैन लखनवी से सलाम के चंद शेर पेश करें।
सलवात हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा, शिकस्ता है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है, क्या हाल ये उम्मत ने जहरा बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है, खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी, 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है, दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीलाई, किसी तरह से तू शिकस्ता है। सलवात
गुजारिश है जनाब जाकिर अहले बैत ज़हूर अली साहब से सलाम के 3-4 शेर पेश करें।
नारा सलवात सब्र व रज़ा के आप हो मुख्तार, फातिमा अब्दुल जलाल हुटा आपका गरबार फातिमा मोलत मदीना रोल से सिद्धार फातिमा या फातिमा ना रोए हम जान खोते फिर याद हमको आते हैं कुर्बत हुसैन के ऐ दीदी हम ना कर सके नुसरत हुसैन के अब सर पटक के सुनते ही हालत हुसैन के या पाते माना रोए हम जान खोते गए पहलू पे दर लही ने खिलाया तो सुपुले पहलू पे दर लही ने खिलाया तो सुपले घर आग से अदूले चलाया तो चुपुले अरे हसन को लाल दिलाया तो चुपुले रोने को मना करके बुलाया तो चुपले या बात माना रोए हम जान को तय करवा
जैसा कल्ला गुजारिश है जाकिर लेबे जनाब याकूब अली साहब से दो तीन शेर पेश कर
सलवात बाल मोहम्मद वाल मोहम्मद कहाँ जाए आखर बियाबान हरे सो शिकस्ता है पहलो अकेली है जैरा रोने पे पहरा मसाइब का सहरा अकेली है जैरा दरे फातिमा को जलाया है तुमने किया वादा अपना बुलाया है तुमने तमाचे न मारो मुसलमान जाओ अली को बुलाओ अकेली है जहे
जज़ाकअल्लाह गुजारिश करते हैं मारूफ ज़ाकिर अहले बैत जनाब मीर अब्बास अली साहब से सलाम पेश करें इनके बाद मरसिया के लिए गुजारिश करते हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब तकी अली साहब और ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली हसन साहब जमील साहब अली रज़ा साहब मासूम साहब से
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात तूने खर हो गया वीरान, जहरा नहीं घर में, जहरा नहीं घर में। हाय तो बेटियां तो बेटे गई छोड़ के जहरा, कोई नहीं उनका किस तरह पले मुझसे के चारों भी हैं नादा। अरे फिजा मेरे उन दुख ज़दा बच्चों से खबरदार, अब देख तो घर बार तस्कीन उन्हीं देना जो हुए कभी नाला। अरे याद आई है हर वक्त मुझे बिलते पयंबर, गम होता है दिल पर अब कौन गम रंज में होगा मेरा पुरसान। दुनिया से उठी फातिमा घर हो
مرثیہ کے لیے گزارش کرتے ہیں ذاکر اہل بیت زوار تقی علی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں سے مرثیہ پیش کریں۔
محمد و آل محمد، جب فاطمہ زہرا کو ملا داغ پدر کا، آنکھوں سے لہو ہو کے بہا خون جگر کا، دسواں بھی ہوا تھا نا خیر بشر کا، پہلو بجرا ٹوٹ کے دروازہ جھکے کا، تھا چھوڑ کے مرتے ہی رسول عربی کے، سب در پر ستم بیٹے کا غم باپ کی فرقات،
آداب پکا کر دیتی خاتون خیابان،
آدا کو ہوا امر غرائے بنہایت، یہ
فاطمہ کے رونے کی ہے حیدر سے
کیا کر دے ذرا، ایک مخبرے میں جا کے بکا کر دے ذرا،
लिखा है कि उस मकबरे में एक शजर था, उस नखल के साए में बुखा करती थी जहरा। मंजूर जो था फातिमा जहरा को होइज़ा, उस नखल के हव डाल को बेदीनों के काटा। कितनी ना बुराई कभी
Yeah.
کے سلامت رکھے. اب دوسرے مرثیے کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں محترم جناب شاعر اہل بیت تم تقلید حیدر صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے جناب ناصر صاحب اور جناب روح اللہ صاحب سے مرثیہ پیش کریں.
ہاں بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کے اصا قبر نبی پفاتے ہیں آخری پڑھا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کر لو صاحب بہل کرو لو صاحب بہل کرو اب کچھ ایزاتی تم سب کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ رہنا نگاہ بام اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں
بن ماں کے ہوتی ہے تو بندو
بن ماں کے ہوتی ہے میری ٹیا میں حسین کو گاہے بٹا لیا رخصت کیا کسی کو کسی کو بلا لیا
پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا
پڑھنے کے واسطے
کبھی قرآن اٹھا
پڑھنے کے واسطے
کبھی قرآن اٹھا لیا
ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح شام
دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں
دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں میں نے بڑے دکھوں سے یہ
تمہارے
حق کے حوالے تمہیں
تمہارے
حق کے حوالے تمہیں
سب ہے شمی قسم میری اس عصمت کی کات ہے مجھ کو عرب کی رسم سے اندیشات ہے عورت کا مردہ تخت پر رکھ کر اڑات ہے
آزار اس میں مردے کے سب پائے جا
آزار اس میں
مردے کے سب پائے جا
تے ہیں دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی
والی نے اٹھائی
مجھ کو حسان لٹا شبیر میرے لاش کا منہ قبلہ رو پھرا پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ڈر نہ جائے ناگا
کھیلتے
لو ہم تو مرتے ہیں
تم سے سلو دیکھیے کیا لوگ
تم سے سلو دیکھیے کیا لوگ ماتا حسن نے مردے کے ماتے ماتھے پر آگ دیا رو رو کے اماں اماں کہار گا شواب تلووں سے اپنے ماتھے کو شابیر نے ملا
پاؤں میں دم نہ پائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم عزادارانِ مظلوم کربلا سوگوارانِ شہزادی کونین مسلسل آپ حضرات کی تمام مومنین و مومنات کی فرش اعضا پہ حاضری یقیناً باعث خوشنودی اہل بیت اطہار ہے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی عزاداری کو ماتمداری کو اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. اور جنہوں نے بھی التماس کیا ہے، گزارش کی ہے دعا ہے صحت کے لیے، اللہ پاک تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کے سلسلے کی یہ مجلسیں، اور ان مجلسوں میں دور دراز کے سفر کی زحمت کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے معزز باوقار مہمان حضرات تشریف آوری، یقیناً ہم لوگوں کے لیے، آپ سب کے لیے تسکین قلب کا فراہم کر رہی ہے. یہ سامان عزا، یہ ماتمداری، یہ جلوس، یہ سبیلیں جن کے ذریعے سے ہم اہل بیت اطہار کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں معزز باوقار علماء کرام ممبر پر تشریف لائیں گے. جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ شب ٹھیک 8:15 بجے شب شہادت جناب سیدہ کی مجلس عزا برپا ہو جائے گی. برائے مہربانی آپ وقت کا خیال فرماتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور ہمارے معزز باوقار مہمانوں کے لیے اسی دار الزہرا کے احاطے میں جہاں پر تعام کا انتظام ہے، انشاءاللہ شب میں بھی اسی مقام پر ہمارے مہمانوں کے لیے تبرک کا تعام کا انتظام ہے، آپ سبھی حضرات نوش فرما لیں گے. اور برائے مہربانی سبھی حضرات سے، چاہے وہ یہیں کے ہو یا کہیں سے اور سے آئے ہوں گاؤں سے، سب سے گزارش ہے جیسے ہی مجلس اعضاء کا اعلان ہوگا تو برائے مہربانی سب کے سب فرش اعضاء پر تشریف لائیں، تاکہ آپ کے جس مقصد سے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے. انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب مسجد جعفریہ میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جعفریہ، بڑی ہی خوبصورت اور وسیع مسجد، یہاں کی جامع مسجد کہلاتی ہے، اور اس مسجد جعفریہ میں انشاءاللہ آنے و آئے ہوئے ہمارے مہمان آیت اللہ حضرت رضا رمضانی صاحب، جن کی امامت میں انشاءاللہ ہم لوگ نماز ادا کریں گے مغرب و عشاء، اور جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو آیت اللہ رضا رمضانی اور پھر آیت اللہ مہدی مہدوی پوری صاحب، جو نمائندہ ولی فقیہ ہیں ہندوستان کے لیے، وہ لوگ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے تھوڑی دیر. تمام مومنین کرام سے، چونکہ بڑی شخصیتیں وطن عزیز میں اس وقت مہمان ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت دو دو آیت اللہ کی زیارت سے ہم لوگ مشرف ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، اس بات پہ بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے. سب سے ہماری گزارش ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ مسجد جعفریہ میں نماز مغربین کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کے خطاب کو سماعت فرمائیں گے. ایک بلند آواز میں آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مسلسل ہمارے مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے، یقیناً اس وقت جا بجا ہمارے مہمانوں کے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ میں اپنی طرف سے تمام ہمارے وطن عزیز کے مومنین کرام کی طرف سے، تمام اداروں کی جانب سے، ٹرسٹ، انجمن جعفریہ علماء شعراء ذاکرین، اور خصوصی طور پر سرپرست اعلیٰ ممتاز الملت حجت الاسلام المسلمین علامہ سید محمد زکی الباخری صاحب کی طرف سے صمیم قلب کے ساتھ آپ سبھی مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور دشمنوں کے شر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کو محفوظ فرمائے، اور آپ کی آزاداری اور ماتمداری کو جناب سیدہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ سب کے صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. یہ جو دور دور تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیے, تھوڑا سا دور دور جو بیٹھے ہیں آ جائیے. انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے بتایا ہے آج بھی اور خصوصی طور پر کل جو ہے سہ پہر ٹھیک 3 بجے جو مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی اس میں جو ہے ماتمی جلوس ہر سال کی طرح امسال بھی انشاءاللہ عالی شان پیمانے پر یہاں سے نکلے گا اور مصطفیٰ حسین سرکل سے ہوتا ہوا انشاءاللہ کربلائے علی پور تک جائے گا انشاءاللہ. آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک نوحہ خان اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ وہ اپنے نوحہ خانی کریں گے اور آپ لوگ انشاءاللہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. حضرات مومنین انشاءاللہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے معتبر چہرے جزاک اللہ خدمت گزار قوم و ملت کے خدمت گزار افراد بھی یہاں پر تشریف لائیں, کئی اداروں کے دور دور سے ماشاءاللہ کئی انجمنوں کے لوگ تشریف لائے ہیں, میں سب سے اور خصوصی طور پر حیدرآباد سے جو مہمان حضرات اور ہمارے نوحہ خان حضرات انشاءاللہ شب میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے وہ سب تشریف لائے ہیں, سب کا میں استقبال کرتا ہوں, سب کا خیر مقدم کرتا ہوں, دعائیں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آئیے میں 2-3 شعر کے لیے گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب شادان عابدی سے 2-3 شعر پیش کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد مولانا موصف کی خدمت میں گزارش کی جائے گی. ایک بلند آواز میں آپ حضرات صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے
صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. چند اشعار ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ.
کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی, کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی, کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی, شریک کار نبی ہے رسول کی بیٹی, جناب مریم حوا و عاصیہ سارا.
ناطق بھائی شفیع بھائی.
جناب مریم حوا و عاصیہ سارا, کن میں سب سے بڑی ہے رسول کی بیٹی, کن میں سب سے بڑی ہے رسول کی بیٹی, فقط اکیلی ہی 18 سال کے سن میں, فقط اکیلی ہی 18 سال کے سن میں حکومتوں سے لڑی ہے رسول کی بیٹی, فقط اکیلی 18 سال کے سن میں حکومتوں سے لڑی ہے رسول کی بیٹی, بلند کیوں نہ ہو دیوار مسجد نبوی, بلند کیوں نہ ہو دیوار مسجد نبوی, زبان کھول رہی ہے رسول کی بیٹی, زبان کھول رہی ہے رسول کی بیٹی, جا رہے ہو کہاں, اے غاصبو ذرا رک جاؤ, جا رہے ہو کہاں, در جنا پکھڑی ہے رسول کی بیٹی, در جنا پکھڑی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی
مختار سے سماعت کریں
مجھے بشر میں حق فدق کا امت سے مجھے بشر میں حق فدق کا امت سے حساب مانگ رہی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی
بہت ہی خوبصورت اشعار مداح آل بیت جناب مجیب علی پوری صاحب کے پیش کر رہے تھے ذاکر آل بیت جناب شادان نابدی صاحب آپ کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں حضرات مومنین جیسے کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بھی سورہ فاتحہ کے لیے ہر سال محترم الحاج خدمت گزار قوم جناب میر مرتضیٰ حسین سابق چیئرمین علی پور ان کی زوجہ محترمہ کے لیے اور مرحومہ مفورہ نور بانو صاحبہ اور ان کے پوتے مرحوم مفور رضی عباس کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انہیں ایصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مرتبہ اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ بعد نماز مغربین مسجد جعفریہ میں ہمارے آئے ہوئے مہمان آیت اللہ رضا رمضانی صاحب اور آیت اللہ مہدی مہدیوی پوری صاحب جو رہبر کے خصوصی نمائندے ہیں ہندوستان کے لیے وہ خطاب فرمائیں گے اور نماز بھی انشاءاللہ امامت بھی انہی کی ہوگی روضہ رمضانی آیت اللہ کی آپ سبھی حضرات سے فردن چونکہ بہت اچھا موقع ہے ایک آیت اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کتنا آپ جانتے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے برائے مہربانی آپ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ میں چار مصرے سنا کر میں مولانا کی خدمت میں گزارش کروں گا منعکس آئینہ دل پہ ہیں تنویریں پانچ منعکس آئینہ دل پہ ہیں تنویریں پانچ میری تقدیر سنورنے کی ہیں تدبیریں پانچ میری تقدیر سنورنے کی ہیں تدبیریں پانچ قاسموں اونوں محمد علی اکبر عباس قاسموں اونوں محمد علی اکبر عباس ایک شبیر کے قبضے میں ہیں شمشیریں پانچ ایک شبیر کے قبضے میں ہیں شمشیریں پانچ ایک شبیر کے قبضے میں ہیں شمشیریں پانچ حضرات مومنین آپ حضرات سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کتنی بہترین تقاریر اس وقت مجلسوں میں ہو رہی ہے ممبر سے اور ہمارے مہمان جو علماء کرام ہیں وہ بھی بہترین طریقے سے کبھی اردو زبان میں کبھی انگریزی زبان میں ہم تک پہنچا رہے ہیں اہم پیغامات پہنچا رہے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ہمارے نوجوان خصوصی طور پر جو پڑھا لکھا مجمع ہے وہ استفادہ کر رہا ہے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام مولانا اسد جعفری صاحب آپ نے کیا تقریر کل سماعت فرمائی واقعی دعا دیے ہوں گے آپ فضائل بھی ساتھ میں پھر بہترین فضائل بہترین مصائب بھی انہوں نے
ہم نے پڑھے ہیں انگریزی زبان میں، ہماری دعائیں قبلہ کے ساتھ ہیں. اور آج صبح بھی آپ نے دیکھا کہ کیا تقریر کی محترم پروفیسر جناب تراب علی زیدی صاحب علماء اکرام کے ساتھ. ارے کیا کہنا، اب ان کو کبھی یہ موقع ہے جو ہمیں مل گیا ہے، ورنہ ایسی ایسی شخصیتیں، ایسے بڑے بڑے پروفیسر جو ہائی لیول پہ جو تقاریر کرتے ہیں، لیکن یہ محبت، یہ فرش اعضا کا صدقہ ہے. اس وقت وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں جت الاسلام مولانا اسد جعفری صاحب قبلہ سے جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائے. موصوف کے استقبال میں ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں.
ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تقریر سے پہلے ایک اہم پیغام آپ لوگوں کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پہنچوائیں آپ لوگوں کو. یہ ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں میں انگریزی زبان میں. دنیا بھر جاتا ہوں میں انگریزی زبان خطبے سے لے کے مسائل تک پوری جو ہے انگریزی ہوتی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ علی پور میں یہ شاید پہلا موقع ہے جو اس ممبر کو ایک انگریزی خطیب کو دے رہا ہے، تو مجھے بالکل اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے، اور یہ قابل تعریف ہے آپ لوگوں کی کہ آپ مجھ جیسے برداشت کرتے ہیں. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ غم حسین اور غم آل محمد ایک زبان تک محدود نہیں ہے، چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا فارسی ہو، وہی غم ہے، وہی درد ہے، وہی آل محمد ہے. تو بس یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک ذرا سا جو ہے وہ یاد آوری ہے، بس اتنے زیادہ نہیں ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، تو بس درخواست یہ کہ آپ ذرا سا مجھے برداشت کر لیں 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد آپ کے مطلب اشارہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتحدون الذی لا یدرکه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداءهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى، صدق الله العلي العظيم. Our conversation and our discussion last night or yesterday was revolving around the idea of social norms. صلوا على محمد وعلى محمد بليز. And I mentioned to all of you yesterday that We live in a very difficult time. This zamana that we live in is one sakhti after one mushkilat after one marhala. And what our youth are going through today, be it the youth of Alipur or southern India or globally, are very, very difficult times. They're being attacked by all different angles. And there is a systematic deconstruction of religion inside of these individuals and these youth. As our sixth Imam, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wasalam says, he says, in the Akhir Zaman, and I want my youth, my Shabab, my Jawan to please stay with me today. I have a very, very important message for all of you. He says that in the era or in the Zamana before the arrival of our son Mahdi, to uphold your religion, to safeguard your deen, to do muhafizat of your deen will be as difficult as holding a very hot coal inside of your hand. At the same time, all of my youth right now who are the muntazareen of Imam Mahdi, all of you are at a level that all of you should understand. And let me explain to you what that level is. Our Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, he's sitting around with his companions, and out of the blue he says, I wonder when I will meet my brothers. It's a beautiful tradition. I wonder when I'll meet my brothers. The ashab that were sitting there were confused. Ya Rasulullah, are we not your brothers? He says, Khayr, antum ashabi, you are my ashab, you're not my brothers. And when the Prophet now describes who his true brothers are, he says, Alladhina amanu bi wa lam yarawni. There are those individuals that believe in me, but have never seen me before. So we understand that when you believe in something without seeing it, you have a very high maqam in the eyes of Islam. We live in the era of the ghaybat of our Imam. I don't know how many of you have seen the Imam. I have not. But yet you believe in the Imam. You work for the Imam. You pray for the arrival of the Imam. And that maqam is very high in the eyes of Rasulullah and the rest of the Ahlul Bayt. And I want you to understand that maqam, that level that you're at. Where the Prophet of Allah says, you believe in something without seeing it, it's equal to you being a brother of mine. I mention that because when we look at the dhulm that's done on Sayyidah Fatima or Imam Hussein alayhim as-salam ajma'in, when you, salawat ala Muhammad, ala Muhammad. The dhulm that's done on Imam Hussein, for example, on the day of Ashura, has nothing to do with water or food or the fact that his body was trampled or the fact that he was killed by 30,000 men. That's all zulm. But the highest level of zulm is a maqami zulm undone on Imam Hussein. That's why we read in Ziyarat al-Ashura, وَلَعْنَ اللَّهُ عَنْ دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ. May Allah's la'nat be on those individuals that dropped you from your maqam. I mentioned to you yesterday, the son of Ghadir, the grandson of Mubahila, should not have water been denied to him. The higher the maqam, the more difficult the sacrifice. It wasn't that dhulm was done to Imam Hussein. It was that dhulm was done to Imam Hussein of all people. The higher the level you reach, the higher the sacrifice and the higher the fall. I mention that only because when some of you sacrifice your maqam, you are somebody in the eyes of Allah. And we live our life like we are nobody in the eyes of Allah. MashaAllah. Istiqbale Alipur, MashaAllah.
Ya Hussein, Ya Hussein, Milke, Milke. Ya Hussein, Ya Hussein. Allah ka pyara Hussein. Har sikka para Hussein. Fatima ka noor ain. Zor se Maula Ali ke dil ka chain. Abbas ke aakha Hussein. Hum sab ke Maula Hussein. Deen bachaya Hussein. Sar kataya Hussein. Sar na jhukaya Hussein. Labbaik ya Hussein. Sab ki salamati, ulama ki salamati, natiq sahab aur digar aaye hue mehman, sab mezban aur maulana Asad Jafri sahab, maulana Zakir Bakri sahab, sab ki salamati ke liye nare haydari.
Tabla jazat, tabla jazat. Durud bhejiye Muhammad wale Muhammad par. When you look at the dhulm done on Imam Hussein, the dhulm that's done on Imam Hussein is a maqami dhulm. And the higher the maqam, the more the dhulm. Right now, one social norm that's happening right now worldwide is the devaluing of our youth. Is to numbing you, putting you in front of screens and devices and addictions, distracting you from your actual purpose, telling you that your happiness lies in A, B, and C, presenting a world to you that's very temporary, presenting a moment of sukoon and contentment and itminan to be very, very quick in its duration. That's all devaluing you as a human being. And yesterday I gave a little bit of an ishara towards the idea that the maqam that you have in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is that inni ja'alun fil ardin khalifa. I want to create a vicegerent, a khalifa on this earth. And when the angels sat there and said, Ya Allah, I don't understand. Why would you want to do that? This earth is a place of khunrizi and bloodshed and zulm and tyranny and injustice. Why would you want to create a human being to put him on this earth? And then he says, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you don't know about this human being. And in that statement, Ayatollah Tabatabai Rahmatullah Alayh in his Al-Mizan says that that statement describes the maqam of the human being. Understand for a moment. All of you are educated. All of you go to beautiful schools. You know English very well, mashallah. You know exactly what I'm saying to you. Your questions you ask me after the majlis tells me you understand every word I'm saying. When Allah says to the angels, I know what you don't know, He's telling the angels that look, there is a dimension, a bu'ud, a pahlu of the insan that you will never understand. You're an angel, you're a farishta, you're limited, you're mahdood. But I'm trying to make that insan reach a level where he now represents and becomes a tajalli of the la mahdood. And the fact that he was able to tell them that you don't know what I know tells me that that potential to be Allah's khalifa is inside every single one of us, especially my youth. The quickest group to say labbaik to Rasulullah were the young individuals. When you look at this hukum of sajda that Allah subhanahu wa ta'ala gave the rest of the makhluqat, and you look at the tartib in the verse, the sequence in the verse, when he says, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, that when I give this human being taswiyah, balance, and I blow in them from my ruh, then fall into sajda. Meaning Allah's ruh made the insan qabil sajda. That maqam that you have is inside of you. Don't sacrifice that for a dunya worth. This miserable dunya, which is what? Kullu man alayha fan. Everything is going to perish. Everything is going to perish. What will remain is the wajh of Allah subhanahu wa ta'ala. The higher the maqam, the more dhulm that's done on that individual. And right now, the dhulm done on the youth sometimes are within. Nabi Yunus alayhi salatu wasalam, in the belly of the whale, when he calls out, فَنَادَ فِي ظُلَمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, he called out in the darkness, glory be to you. There's no Allah but you. If anyone did dhulm against themselves, إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, I did dhulm against myself. And when he said that, Allah says, we heard him, we freed him, وَكَذَلِكَ نُنْجِي, and we'll do the exact same thing for the believers. Understand your maqam in the eyes of Allah. Look at yourself through the eyes of Allah, not the eyes of this society. You become a puppet in the eyes of society. They use you for their advertising. They don't actually want to worry about your development. But the God that you want to run towards is so worried about you that he'll forgive you and forgive you and forgive you time and time and time again. A companion comes to our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam. My last point, and then 2 minutes of musibah, I promise you, then that's it. He asks the fifth Imam, Ya Ibn Rasulullah, if I want to forgive, or I want to go to Allah to forgive my sins, and I keep repeating those sins over and over and over again, what do I do? The fifth Imam says, keep asking for forgiveness. Sometimes we think that I did tawbah once, I do the same sin again, I can't go back to do tawbah. Maybe Allah isn't like us. I forgive you one time, two times, three times. After 5 or 6 times, I stop forgiving you. Allah says, you keep asking me for forgiveness, I keep forgiving you. Until you're tired of your tawbah, I won't be tired of forgiving you. That's your maqam in the eyes of Allah. Don't sacrifice that for anything of this world. You were created for Jannah. Don't sell your nafs for anything lower. I'll give you a very simple example then, Masaib. The example is this. This is Alipur, and all of you do gems, mashallah. In the gems business, if I bring you my ring, if I bring you my ring, yaar, iski qeemat kitni hoti hai, iski qeemat? How much value is this? What's the qeemat of this diamond, this stone?
And what you would do is you would take that stone and you would compare it to another stone that's like it. And say, based on this stone, this doesn't have much of a value. Or you would say, this is a diamond and that's a diamond. And you would value the diamond based on something that's of the equal value. When you look at your nafs, my youth out there, my jawan, my shabab, from all over India, I ask you, understand your qadr. Qadr shinasi is a huge topic in Islam. Understand your value. When you go to measure who you are, you measure who you are with the rivayat of Allah subhanahu wa ta'ala. The night of Mi'raj, or the night of Hijrat, when the Holy Prophet left Mecca to Medina, there were two migrations that happened that night. One migration was physical. From Mecca to Medina, the Holy Prophet left. The other migration was that of Amirul Mu'mineen, from one level of the pleasure of Allah to another level of the pleasure of Allah. And the Quran talks about the idea that when you sell your nafs for the pleasure of the akhirat, you gain the pleasure of Allah. Your maqam is at the level of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't sacrifice that for anything in this world. I'll tell you from experience, you won't find anything in this dunya that's worth the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Understand your maqam. Don't sacrifice that. Don't let anybody lessen that maqam of yours. You're doing dhulm upon yourself. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Assalamu alayki ya Fatima al-Zahra. When they came for bay'at for Amir al-Mu'mineen, they banged on the door of Risalat. That door that after the nuzul of Ayat al-Tathir, the Holy Prophet for 6 months after Salat al-Fajr would go to that door and say, Assalamu alayka ya Ahla Bayt al-Nabuwa. At that door, these mal'oon arrived, bring out Ali, he has to give bay'at to the first Khalifa. They knocked once, they knocked twice. The Maqta says at least two or three times they were banging on the door. And the one to give response to that door was Fatima. The lone defender of the wilayat of Amir al-Mu'mineen was Fatima. So long as I am standing here, you will not get Ali's bay'at. And at that moment now, they said that we will burn the house down. And Fatima reminds them that Hassan is in this house, Hussein is in this house, Zainab is here, Umm Kuthum is here, the daughter of Rasulullah is here. Will you still burn down the house? And they say, we don't care who's in that house. We will burn the house down until we get the bay'at of Ali. And then when they kicked the door down and Fatima was in between the door and the wall, and she was knocked out unconscious, and Asma bint Umais and Fidda came running and began to wake her up. When she woke up and her eyes opened up, she wasn't worried about her own zakhmi, wasn't worried about Mohsin. The first question that she would ask is, Aina Aina Abu al-Hasan? Where is Ali? Where is Ali? سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله جزاك الله بہت بہت ہم تھینکس کرتے ہیں
محترم حجت الاسلام مولانا اسد جعفری صاحب کی خدمت عالیہ میں آپ نے بہترین پیغامات سے اور بہترین تقریر سے ہمیں نوازا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. مولانا کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد و آل محمد. تھینک یو ونس اگین. آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں قوم و ملت کی محترم و نایاب شخصیت جس کو آپ نے سہپہر کی مجلس میں کل سماعت فرمایا اور کتنے ہی نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی تقریر تھی اس کا اندازہ آپ نے خود کیا ہے. دعاؤں سے نوازا تو عدد حسین سے نوازا. مزید دعاؤں کی درخواست ہے اس لیے کہ مولانا موصوف جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں آپ نے دعا بھی کی تھی کہ کچھ دنوں پہلے اچانک بیمار بھی ہوئے تھے اور لیکن اس کے باوجود بھی لیکن مولا کی محبت کا ہے اور آپ حضرات کی محبت کا ہے جذبہ جیسے ہی دعوت پہنچی مولانا نے قبول فرما کر یہاں تشریف لائے ہیں. پھر ایک مرتبہ آغا کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام المسلمین آقائی غلام رسول نوری صاحب سے جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں. قبلہ کے استقبال میں ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. انشاءاللہ کل دوپہر تمام مومنین مومنات کے لیے حسینی عاشورخانے میں منجانی مرحوم وفور قبیلہ مرتضیٰ حسین صاحب کی طرف سے طعام کا انتظام ہے. کل انشاءاللہ دوپہر تمام مومنات نوش فرمائیں گے تبرک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا کا نعرہ دیکھیے. نعرہ حیدری, حیدری. خاندان زہرا پر بلند آواز میں صلوات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الامجد ورسول المصدد ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقانه المتين وهو صدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون رب ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ارباب ایمان ارباب عشق محمد و آل محمد علیہم السلام خلاق کائنات پروردگار عالم کا کتنا شکر بجا لایا جائے کہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی نعمتیں اور یہ سب سے بڑی یہ نعمت یہ فرش عزا یہ مجلس ہم کو عنایت فرمائی ہے اس کا شکر یہی ہے کہ اس کی معرفت ہو تو میں عرض کر رہا تھا مجلس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو پہچاننا ہے اسی لیے مجالس ہیں تاکہ حق کی معرفت حاصل ہو جائے تو خلاق کائنات پروردگار عالم ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد حق پہچان کر روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں تو حق ایک ہی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں کوئی شک نہیں وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے سب کچھ وہی ہے مگر میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے سامنے تو ہے ہی نہیں کانوں سے ہم اس کو سن نہیں سکتے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہاتھ سے ٹٹول نہیں سکتے تو کیسے ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں تو اس نے آواز دی اس کے لیے میری آیتیں ہیں میری نشانیاں ہیں تو کل میں نے عرض کیا وہ آیتیں الحمدللہ کائنات ہر ذرہ آیت ہے لیکن آیت کبری سب سے بڑی آیتیں محمد و آل محمد ہیں صلوات بھیجو اسی لیے عزیزان گرامی محمد و آل محمد ہی سب سے بڑی آیتیں ہیں اسی لیے معصوم نے فرمایا من عرفنا فقد عرف اللہ جس نے ہم کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا جس کو ہماری معرفت حاصل ہوئی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے لہذا محمد و آل محمد کے مقام کو بھی پہچاننا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں محمد و آل محمد میں سب سے بڑی آیت خود سرور کائنات ہیں لہذا سرور کائنات کی معرفت جب ہم کو حاصل ہو جائے اس کے بعد اس ذیل میں تمام معرفتیں آتی ہیں تو خلاق کائنات پروردگار عالم نے آواز دی پہچانو پہچانو میرے
حبیب کو، پہچانو میرے رسول کو، پہچانو سرور کائنات کو. اگر تمہیں سرور کائنات کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو سید کونین کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمتو بازعتو منی، فاطمہ میرا جز ہے. جب پیغمبر کا جز ہے، جب سرکار رسالت کا جز ہے فاطمہ، تو ہم کو سرکار رسالت کو سمجھنا ہے کیا مقام ہے. جو مقام محمدی ہوگا وہی مقام فاطمہ ہے، جو عظمت محمدی ہوگی وہی عظمت فاطمہ ہے، جو کمال محمدی ہوگا اس میں فاطمہ اسی کا جز ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو میں نے کل عرض کیا محمد و آل محمد کیا ہیں؟ کوئی ہاتھ نہیں، کوئی پیر نہیں، بلکہ اللہ کے کمالات کا ظہور، اللہ کے صفات کا ظہور. اگر آپ کو اللہ کی صفتیں دیکھنا ہے، اگر آپ کو اللہ کا کمال دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آئینہ ہے محمد و آل محمد. اگر علم کو دیکھنا ہے محمد و آل محمد کو دیکھیے، اگر اللہ کے کرم کو دیکھنا ہے محمد و آل محمد کو دیکھیے، اگر پروردگار عالم کی عظمت کو دیکھنا ہے. تو عزیزان گرامی، جو کچھ وہ دیتا ہے اس کائنات کو، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، ہمارے امام نے فرمایا نحن ثنایو ربنا، ہم اپنے رب کی صنعتیں ہیں، ادائیں ہیں، اور جو کچھ اس کائنات کو ملتا ہے وَالنَّاسُ بَعْدُ ثَنَايٌ لَنَا، وہ ہماری طرف سے ملتا ہے. دیکھیے کس طرح ارشاد ہوتا ہے. چنانچہ جتنی بھی آپ کو نعمتیں ملتی ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ ہی دیتا ہے، مگر کیسے؟ تو عزیزان گرامی، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے حیات، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے زندگی. اگر زندگی ہے تو انجینئر ہے، اگر زندگی ہے تو ڈاکٹر ہے، اگر زندگی ہے تو سائنٹسٹ ہے، اگر زندگی ہے تو عالم ہے، اگر زندگی ہے تو کمال والا ہے. تو یہ زندگی کیسے ملتی ہے؟ هو الحی القیوم، وہ آواز دے رہا ہے زندہ میں ہوں، مگر کیسے؟ تو عزیزان گرامی، یہ معمولی نہیں ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ ہم ہی نہیں بلکہ جناب ابراہیم نے بھی یہ سوال کیا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتا، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندگی دیتا ہے. یعنی یہ سوال نہیں کیا تو زندگی دیتا ہے کہ نہیں، مگر تو کیسے، تو اللہ کیسے دیتا. کیا کسی گھر میں آتا ہے آواز دی، اگر تمہیں زندگی لینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو، اگر تمہیں حیات کی ضرورت ہے، اگر تمہیں زندگی کی ضرورت ہے، دوڑ کے آ جاؤ بارگاہ وحدانیت میں، اللہ کی بارگاہ میں، ورسول اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. اذا دعاکم، جب میرا حبیب تمہیں پکارے دوڑ کے آ جاؤ. کیوں؟ لما یوہیکم، اسی پکار میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو حیات ہے نبی کی پکار میں، حیات ہے محمد کے بلاوے میں، حیات ہے پیغمبر کی آواز میں. تو عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، نبی زندگی دیتے ہیں، مگر کیسے؟ تو عزیزان گرامی، آج بہرحال یہ مسائل ہیں ہمارے سامنے، عقائد کا مسئلہ ہے. تو عزیزان گرامی، ذرا ہم نے کہا یا محمد شرک کی آواز آ، تیرے شرک ہے. ذرا کہا یا رسول اللہ تو شرک ہے، ذرا تو شرک ہے، ذرا کہا یا حسین تو شرک ہے. ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم سمجھیں شرک کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ مقام محمدی بیان کر رہی ہے کہ اگر تمہیں زندگی ہے تو آ جاؤ، زندگی لے لو. آنا ہے دو کی طرف، مگر بلانے والا ایک ہی ہے. ہونا چاہیے تھا اذا دعواکم، جب وہ دونوں تم کو بلائیں، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، آ جاؤ رسول کی بارگاہ میں، جب وہ دونوں تم کے بلائیں. ایسا نہیں ہے، جانا ہے دو کی بارگاہ میں، بلانے والا ایک ہی ہے. اے پروردگار، یہ کیا میرے پاس دہن تو نہیں، میرے پاس منہ تو نہیں، میرے یہاں آواز تو نکلتی نہیں، میرے یہاں وہاں آواز اندر ہوتی نہیں. نہیں، پکار ہوگی میری اور دہن ہوگا میرے حبیب کا. ایک صلوات بھیجیں بار محمد وال. اس جملے کو دوہرا اگر ہم کہیں گے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو حصر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کسی اور کی بھی عبادت ہو سکتی ہے. نہیں، ایاک پہلے لائے، ایاک نعبد، بس اور بس تیری عبادت. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. فرق آپ نے محسوس کیا کہ نہیں؟ ایاک نعبد، بس اور بس تیری عبادت. اور ہم کہہ سکتے تھے نستعینک، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہیں. ایسا نہیں، ایاک پہلے لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو توحید کا سب سے بڑا آئینہ ہے نماز. اب کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مقام محمدی سمجھیے، جس منزل تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے. تو ایک صحابی یہی آئینہ لے کے کھڑا ہو گیا، اور ایک صحابی اس نے نماز شروع کی، جس کا نام تھا عبی بن کعب. نماز شروع کی، اللہ اکبر، اب پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بخاری شریف میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. اتنے میں سرکار تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے مسجد میں، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پکارا عبی، عبی. آپ جانتے ہیں، اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہوں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی پکارے تو پہلا خیال یہ آئے گا کیسا ہے، دیکھ رہا ہے پھر بھی پکار رہا ہے نا، ہوگا کہ نہیں؟ ارے بھائی، نوجوان متوجہ رہیں، مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے پکارا اور دیکھ کے پکارا، آپ نے یہ کیسا ہے بھائی، پکار رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. اچھا، اب پکارا، اب ہم دیکھیں گے کہ پکارنے والا کون ہے. اگر اپنے سے چھوٹا ہے، آرام سے نماز پڑھیں گے، سجدہ، رکوع، سب. لیکن اگر اپنے سے بڑا ہے، تو جلدی جلدی نماز ہے کہ نہیں، رکوع جلدی، سجدہ جلدی جلدی چلے گئے. لہذا جب نبی نے پکارا عبی، عبی نے بھی یہی کیا کہ جلدی نماز، رکوع بھی، سجدہ بھی، یہ بھی، وہ بھی، اور نماز تمام. جیسے نماز تمام ہو گئی، دوڑ کے گئے، حضور میں آیا، کہا عبی میں نے پکارا تھا، تم آئے نہیں. ارے بتائیں جی، جواب کیا ہوگا؟ ارے جیسے آپ سے کوئی کہے گا میں نے پکارا تو آپ آئے نہیں، آپ کہیں گے ہم نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے بھی یہی جواب دیا، کہا عبی میں نے پکارا تم آئے نہیں. کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں کیسے آتا؟ مقام محمدی سمجھیے، آواز دی، ارے میں دیکھ رہا تھا. کہا عبی تم کیوں نہیں آئے؟ کہا کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر، پیغمبر نے کہا کیا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ میں دیکھ رہا تھا تبھی پکارا تھا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
اب تک سے ہاتھ دیا ہے، آواز سے چلایا ہے.
یا حسین لبیک یا زہرا صلوات بھیجئے بر محمد و مل جل کے بلند آواز سے در خدمت فاطمہ الزہرا ایک صلوات بھیجے متوجہ رہیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے عبی نماز پڑھ رہے ہیں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں نبی نے پکارا نبی نے کہا میں نے پکارا تم آئے نہیں تو بہترین بہانہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا نبی نے فرمایا بہانہ بنایا سنو تم نماز پڑھ رہے تھے میں نے پکارا کہا ہاں آپ آئے نہیں کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے کہا مولا کون سی آیت میں بھول گیا ہوں بس یہی وجہ عزیزان گرامی جن کے پاس علم الدراسہ ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں ارے علم الدراسہ سمجھتے ہیں نا ارے اس کسی کو سامنے بٹھا کے درس دینا مطلب سامنے بڑھ گئے شکر شر کتنے شاگرد ہیں سامنے آتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں کچھ یاد رہ جاتا ہے یہ نہیں یہ تو علم الدراسہ ہے متوجہ رہیے یہی راز تھا کہ عزیزان گرامی جب نبی کی بارگاہ میں آتے تھے سب شاگرد آتے تھے یعنی جتنے اصحاب ہیں سب شاگرد ہیں پیغمبر کے اس میں کوئی شک نہیں جب سب شاگرد ہیں اسی لیے بہت سنی بھائی ہم سے یہ کہتے ہیں آپ کیوں تفریق کرتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے یہ مفضول ہے وہ بلند ہے یہ کمزور ہے آپ کیوں کہتے ہیں میں کیوں ارے نبی کے شاگرد ہیں نبی کی توہین نہ کیجئے معاف کیجئے سورہ محمد تو پڑھیے جب سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ میرے حبیب یہ سب غور سے سنتے ہیں جب آپ درس دیتے ہیں حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ مگر جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مَاذَا قَالَ آنِفَا یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے ارے دروازے تک جاتے جاتے بھول گئے مگر یہ علم الدراسہ ہے جو بھول جاتے ہیں مگر جن کو علم الوراثہ ملتا ہے وہ سامنے بیٹھ کے حاصل نہیں ہوتا زبان چوسنے سے حاصل ہوتا ہے صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد بلند آواز صلوات بھیجے اس مقام پر بہرحال اپنے اپنے عقائد ہیں عزیزان گرامی میں کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہتا مگر بہرحال شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے سب سے بڑا فرق شیعہ اور سنی میں یہ ہے سنی بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں دین مکمل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہوا مگر نبی کے بعد اب ہم دین کس سے لیں گے سنی بھائی کہتے ہیں کسی بھی صحابی سے یعنی جتنے صحابی ہیں ان سے لے لو شیعہ کہتے ہیں نہیں ان سے شیعہ کہتے ہیں نہیں سب صحابی سے نہیں کہا کیوں کہا اہل بیت سے سنی کہتے ہیں اصحاب سے لے لو شیعہ کہتے ہیں اہل بیت سے لے لو دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے آواز دی انی تارک فیکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم تمسکتم بہما لن تزلو بعدی جو اہل بیت سے لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا ارے نبی نے ضمانت لی ہے جو اہل بیت سے دین لے گا وہ ہدایت پر ہوگا اب سنی بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ سب آپ فرق کرتے ہیں علی بھی وہاں رہتے تھے توجہ سنیے علی بھی وہاں اور دوسرے صحابی بھی وہاں علی بھی وہاں ابو ہریرہ بھی وہاں تو آپ فرق کیوں کرتے ہیں یہ نبی کی توہین ہے یعنی اگر اصحاب میں فرق کیا جائے, کوئی بلند کوئی کمتر, کوئی افضل کوئی مبذول, کسی کے پاس زیادہ علم کسی کے پاس کم علم, کہتے ہیں نبی کی توہین ہے. کیوں؟ استاد نبی ہے, درس دینے والا نبی ہے. میں نے کہا معاف کیجئے, اصحاب تو نبی کے شاگرد ہیں نا. کہا ہاں. میں نے کہا انبیاء کس کے شاگرد ہیں؟ اصحاب نبی کے شاگرد, انبیاء اللہ کے شاگرد ہیں کہ نہیں؟ انبیاء نے کہاں سے لیا؟ اللہ سے لیا. قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, تمام انبیاء برابر نہیں ہیں. ارے تیسرا پارا تو یاد ہوگا, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے, ارے جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے شاگرد کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد.
علی علی جزاک اللہ, علی یا علی.
بس عزیزان گرامی, پہچانیے مقام محمدی, پہچانیے یہ صحابی توحید کا آئینہ لے کے کھڑا تھا, نماز میں مشغول تھا. نبی نے فرمایا میں نے پکارا تم آئے نہیں, اس نے آواز دی میں نماز پڑھ رہا تھا. انہیں بہانہ کتنا اچھا ہے, انہیں وہ بڑا کام کر رہا تھا. نبی نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ کون سی آیت؟ کہا جو قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایماندارو, جب میرا حبیب پکارے کسی بھی حالت میں ہو اس کو چھوڑ کے دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے جاؤ. کہا ابے تم نہیں آئے, قرآن کہتا ہے دوڑ کے جاؤ, اس میں تمہاری حیات ہے, تم ابھی زندہ نہیں ہو. تو نبی نے آواز دی, اگر نبی پکارتا رہے کوئی بھاگتا رہے وہ زندہ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی پکارے, نماز کا بہانہ بنائے, کسی اور چیز کا بہانہ بنائے, یہ مقام محمدی ہے. نماز چھوڑ کے دوڑ کے جاؤ, اس لیے نبی پکار رہا ہے, اس میں تمہارے لیے حیات ہے, اس میں زندگی ہے. یہی راز ہے عزیزان گرامی. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اب چوتھی رکعت ہے مثلاً, ظہر کی ہے یا عشاء کی چوتھی رکعت ہے, اب اس کے بعد رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اس کے بعد سلام, لیکن اسی میں کسی نے آپ کو پکارا, آپ اس کی طرف مڑ گئے, چاہے دائیں طرف مڑ گئے چاہے بائیں طرف مڑ گئے, بتائیں نماز صحیح کہ باطل ہے؟ نماز باطل, نماز باطل نہیں, اردو زبان میں کہوں گا نماز ٹوٹ گئی, ایسی ٹوٹ گئی کہ چور چور ہو گئی. ہوئی چور چور کی نہیں؟ اب اگر یہی نماز آپ کو پڑھنا ہے, کہاں سے شروع کیجئے گا؟ جہاں دائیں مڑے تھے, جہاں بائیں مڑے تھے وہیں سے, پھر شروع سے تکبیر کہیے, پھر سورہ حمد, پھر پہلی رکعت, پھر دوسری رکعت, پھر تیسری رکعت, پھر چوتھی رکعت. اب میں نے عرض کیا نا صحیح نماز چور چور ہوئی کہ نہیں؟ ارے اگر چور چور نہ ہوئی ہوتی تو دوسری رکعت سے شروع کرتے, مگر جیسے آپ دائیں مائیں مڑ گئے آپ دوبارہ وہ نماز پڑھنا ہے نماز باطل ہو گئی پھر شروع سے تکبیر. لیکن اگر ہماری قسمت بیدار ہو جائے اور نماز میں آپ کھڑے ہیں آپ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی میں آپ کو محمد نے پکارا, کیا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا آگے نہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, نبی نے پکارا بس وہیں چھوڑ کے دوڑ کے جائیے, متوجہ ہیں یہ نہیں, دوڑ کے جائیے. اب عزیزان گرامی اب دوڑ کے گئے آپ, نبی نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, دس کام کروائے, آدھا گھنٹہ لے لیا, کہا جاؤ نماز پڑھو. اب کہاں سے پڑھنا ہے, پھر شروع سے؟ ارے نہیں, جہاں چھوڑا تھا, ارے مقام محمدی سمجھیے, ایک صلوات تو بھیجے بر محمد والے میں. ذرا نوجوان توجہ فرمائیں, ہم نے کہاں چھوڑا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, نبی نے پکارا تو دوڑ کے جانا, آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے اگر آگے بڑھ گئے تب زندہ نہیں ہیں, وہ مردہ ہے جو آگے بڑھ جائے. جانا ہے نبی کے پاس, نبی نے دس کام کروائے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور اس کے بعد جاؤ نماز پڑھو, تو آپ کو وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں چھوڑا تھا آپ نے, پھر نہیں تکبیر نہیں. یعنی آپ نے چھوڑا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, نبی نے دس کام کروائے, اب کہا نماز شروع کرو, اب کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ ابھی تک آپ نماز میں ہیں. ابھی تک آپ نماز میں ہیں, توجہ سنیے گا, ابھی ثابت کروں گا کیسے, مگر جی چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں. پروردگار میں چوتھی رکعت میں تھا, دادا نے پکارا, بابا نے پکارا, اماں نے پکارا, دوست نے پکارا, رشتہ دار نے پکارا, ہم ذرا مڑ گئے اور کوئی کام نہیں کیا, ذرا مڑ گئے, نماز باطل, اور یہاں نبی نے دس کام کروائے. ممکن ہے کھلایا بھی پلایا بھی, ابھی ہم نماز میں. آواز دی سنو, جب تم کسی کی پکار پر مڑ گئے تم قبلے سے ہٹ گئے, جو قبلے سے ہٹتا ہے اس کی نماز باطل. تو جب ہٹ گئے نماز باطل, مگر جب میرے حبیب نے پکارا تم قبلے سے تو ہٹ گئے مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے. ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے. سرکار ختمی مرتبہ ہمارے پیغمبر ہیں قبلہ کا قبلہ کی نہیں؟ ارے قرآن پڑھیے, جیسے ہی ہمارا نبی مکے سے چلا ہجرت کرنے کے لیے, مکہ چھوڑ دیا, مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے مکے کو, ارے کعبے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجھک فی السما, میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کیسے آسمان کو دیکھ رہے ہیں آپ, کیسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. اچھا اتنا پیار ہے کعبے سے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم کعبے کو تیری رضا کے لیے قبلہ بنا دیں گے. ارے کعبہ قبلہ بنا مگر نبی کی خوشی کے لیے. مسلمان عمل کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے,
مسلمان کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اپنے حبیب کی رضا بجا لانے کے لیے قبلے کو بدلتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو توجہ فرمائیے، کعبہ قبلہ بنا اس میں کوئی شک نہیں، پہلا قبلہ بیت المقدس، پہلے قبلہ کچھ اور تھا، مگر جب نبی کی رضا کے لیے اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا، جب کعبے کو قبلہ بنایا نبی کی رضا کے لیے، تو کعبے کا قبلہ ہمارا نبی ہے، پھر ہم کیسے نماز میں ہیں؟ توجہ سنیے گا، میں نے عرض کیا نبی نے 10 کام کروائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے عبی سے کہا، عبی میں نے پکارا تم آئے نہیں، متوجہ رہیے، کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا یہ نماز کس نے بتائی؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، یہ نماز کس نے بتائی؟ تم نماز پڑھ رہے تو نماز ہے کیا؟ عبی بتاؤ نماز کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ نبی نے کہا۔ عزیزان گرامی توجہ سنیے گا، قرآن مجید میں 6,666 آیتیں ہیں، اور اس میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو یا نماز پڑھو، کہاں کسی آیت میں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت ہے؟ کہاں کسی آیت میں لکھا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے؟ ذرا قرآن میں کہیں دکھائیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ تکبیر کہو پھر سورہ عمد پڑھو؟ کہاں کسی آیت میں ہے کہ 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہے؟ کہیں؟ عبی سے نبی کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہا ہوں، عبی دکھاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے 1 رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے، کہاں لکھا ہے؟ پھر تو عزیزان گرامی قرآن کہتا ہے صرف نماز پڑھو، تو کیا نماز کوئی مٹھائی ہے جو کھانا ہے؟ کوئی رس گلہ ہے جو ہاتھ میں اٹھانا ہے؟ نہیں، نبی نے آواز دی صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں پکاروں گا، جس طرح میں کہوں گا۔ تو نبی نے کہا عبی 1 رکعت میں 1 رکوع، میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے۔ اگر کوئی 2 رکوع کرے گا نماز باطل ہے کہ صحیح ہے؟ نماز باطل، مگر ایک ایسی نماز ہے جہاں 1 رکعت میں 5 رکوع ہے کہ نہیں؟ جہاں 1 رکعت میں 5 رکوع ہے کہ نہیں؟ ارے زلزلے کی نماز، گہن کی نماز ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں 4 ہی رکوع کرے گا نماز صحیح ہے کہ باطل ہے؟ اگر وہاں 3 سجدے کرے گا نماز باطل؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، کیوں نہیں آپ 2 رکوع کر رہے ہیں؟ آپ آواز دیں گے نہیں، نبی نے کہا 1 رکوع 2 سجدے، وہاں کہا 5 رکوع 2 سجدے، تو اس کا مطلب یہ ہے نماز نہ رکوع ہے، نماز نہ سجدہ ہے، نماز نہ اٹھنا ہے، نماز نہ بیٹھنا ہے، نماز نبی کی پکار ہے۔ مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد۔
تو آپ کوئی بہانہ نہ بنائے میں نماز پڑھ رہا ہوں, ارے نبی پکار رہے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, ارے نبی پکار رہے ہیں. نہیں, نبی کی آواز نماز. تو اگر نماز ہے نبی کی آواز, اگر اسی میں حیات ہے نبی کی پکار میں, اب نبی جدھر پکارے ادھر حیات, حیات نبی کی پکار میں ہے جدھر پکارے ادھر حیات. اگر مسجد کی طرف بلائے ادھر حیات, اگر میدان کی طرف بلائے تو وہاں حیات. تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ جاتے ہیں میدان میں, اب نبی کے الحمدللہ پکار رہے ہیں, تو حیات کہاں ہے؟ وہاں میدان میں, جہاں پر ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, ایک صلوات بھیجیے بر محمد وار. یہ مقام محمدی ہے. ماں نماز کو بہانہ نہ بناؤ, مگر مسئلہ یہ ہے کہ محمد ہمارے سامنے تو رہے نہیں, پیغمبر تو ہمارے سامنے رہے نہیں. حیات اب بھی ہے کہ نہیں؟ نماز اب بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب کس کی پکار ہے؟ ارے نماز تو نبی کی پکار ہے نا, حیات اسی میں. اسی لیے میدان غدیر میں آ کر ہاتھوں پر اٹھا کر علی کو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. آج تک میری پکار نماز تھی, آج کے بعد علی کی پکار. آج تک میری پکار میں حیات, اب علی کی پکار میں حیات ہے. توجہ سنے گا, ہے کہ نہیں؟ بہرحال اسی لیے مولا علی جب منبر پر آئے فرمایا انا صلاۃ المؤمنین. مولا علی نے منبر پر کہا ہے انا صلاۃ المؤمنین, میں مومن کی نماز ہوں, میں مومن کی نماز. علی فرما رہے ہیں. اب بہت سے نوجوان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اس لیے ہماری نماز علی ہے. نعرہ حیدری تو ایک رکعت ہو گئی, نعرہ صفدری تو دوسری رکعت ہو گئی, نعرہ خیبری تیسری رکعت ہو گئی, اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے تو علی نے کہا نا میں مومنین کی نماز ہوں. یقیناً علی نے کہا میں مومنین کی نماز ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعرہ حیدری ایک رکعت ہے, نعرہ خیبری دوسری رکعت ہے, نہیں, بلکہ مولا آواز دے رہے ہیں آج تک نبی کی پکار نماز تھی, اب آج کے بعد میری پکار نماز ہے. بس توجہ سے سنیے گا, بڑی زحمت دے رہا ہوں مگر بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسے سامعین مجھ کو مل رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. عبی نے بہانہ بنایا نماز کا, آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. نبی نے کہا پکار میں امام کی پکار میں, حجت کی پکار میں, حیات بھی ہے نماز بھی ہے. یہی راز ہے کہ ہمارے چھٹے امام کا دربار ہے. امام صادق علیہ السلام کا دربار ہے, ایک صحابی آ گیا جس کا نام ہے داؤد رقی. یہ داؤد رقی آ گیا, دیکھیے اندازہ کیجئے حالات کیسے تھے. ارے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. اہل بیت کا پیغام پہنچانے میں بخل نہیں ہونا چاہیے. آپ اتنا اندازہ کیجئے داؤد رقی آ گئے اور آواز دی مولا مجھے وضو بتائیے, مجھے وضو بتائیے جلدی ہے. تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اثنین اثنین ومن زاد منہا فلا صلاۃ لہ, دو مرتبہ چہرے کو دھو, دو مرتبہ ہاتھوں کو دھو, جو اس سے زیادہ دھوئے گا اس کی نماز نہیں ہے. دیکھ توجہ سنیے گا, اس کی نماز ہی نہیں ہے. فلا صلاۃ اللہ, ابھی بیٹھے ہیں, اتنے میں دوسرے صاحب آئے, اس کا نام تھا داؤد زربی. داؤد زربی بھی تشریف لائے, سلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا مولا وضو بتائیے. دیکھیے ان کو بتایا, آپ داؤد زبری کہہ رہے ہیں کہ مولا وضو بتائیے. کا سلاسن سلاسن ومن نقص منا فلا صلاۃ اللہ، تین مرتبہ چہرے کو دھو، تین مرتبہ ہاتھوں کو دھو، جو اس سے کم دھوئے گا اس کی نماز نہیں، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ان سے کہا دو مرتبہ، ان سے کہا تین مرتبہ، اور یہ کہا کہ اگر اس سے کم تو نماز ہی نہیں۔ اسی سے اندازہ کیجئے دور کیسا تھا۔ جیسے داؤد رقی نے یہ سنا، امام کی نگاہ پڑ گئی کہ دیکھا رنگ بدل رہا ہے، داؤد سوچنے لگے یہ کیا مولا، ان کو ایک بات بتا رہے ہیں، مجھ کو دوسروں کو ایک بات بتا رہے ہیں۔ اب دونوں حدیثیں بالکل معتبر ہیں، دونوں قول معتبر ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہیں، میرے لیے حدیث کافی ہے، اب آپ کس پر عمل کیجئے گا؟ ارے جو کہتا ہے کہ میں اخباری ہوں، میں صرف احادیث کو مانتا ہوں، کسی مرجع کو نہیں، کسی مجتہد کو نہیں، وہ بتائے کس پر عمل کرے۔ ارے دو مرتبہ دھوئے گا کہ تین مرتبہ؟ ماننا پڑے گا کوئی رہبر ہو۔ میں صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ داؤد رقی سے کہا تین مرتبہ، داؤد زربی سے داؤد رقی سے کہا دو مرتبہ، داؤد زربی سے کہا تین مرتبہ۔ جیسے ہی داؤد کا رنگ بدل گیا، امام نے فرمایا اسکن یا داؤد و الا ضرب العناق، اے داؤد رقی سکون میں رہو، سکون میں رہو، ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ تو سمجھ گیا، سمجھ گیا داؤد، سمجھ گیا کچھ راز ہے۔ دونوں نکلے، آپ بتائیں وہ دو مرتبہ دھوئیں گے کہ تین مرتبہ؟ ارے جس کو دو مرتبہ کہا کہ وہ تین مرتبہ دھو سکتا ہے؟ اگر تین مرتبہ دھوئے گا وضو باطل۔ اچھا اس سے کہا تین مرتبہ، اگر یہ دو ہی مرتبہ دھوئے گا جب وضو صحیح ہے کہ باطل؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وضو نہ تو چہرہ دھونا ہے نہ ہاتھ دھونا ہے، امام کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ امام کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ وہ بھی گئے، یہ بھی گئے، وہ بھی وضو کر رہے ہیں، یہ بھی وضو کر رہے ہیں، ایک ہفتے کے بعد دونوں آ گئے۔ داؤد رقی پہلے آ گئے، داؤد زربی بعد میں، اب داؤد رقی بیٹھے ہوئے ہیں تو داؤد زربی آ گئے، اپنے کو مولا کے قدموں پر گرا دیا، کہا مولا میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے اولاد قربان۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا مولا جس طرح آپ نے یہاں مجھے زندگی دی، یہاں مجھے اور میرے گھر کو بچایا، اسی طرح آخرت میں مجھے جہنم کی آگ سے بچائیے گا۔ کہا مجھے نہیں، ان سے کہو۔ کہا مولا میں بادشاہ وقت منصور دوانے کی کہا ہمسایہ ہوں، کسی نے میری شکایت کی تھی کہ میں آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، وہ تاک میں بیٹھا تھا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اس کی بات۔ آپ کا وضو ہے دو مرتبہ، اس کا وضو ہے تین مرتبہ، لیکن جب میں وضو کرنے بیٹھ گیا، میں نے تین مرتبہ چہرہ دھویا، تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، منصور دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بلایا، گلے لگایا، کہا داؤد تمہارے دشمنوں کا برا ہو، انہوں نے شکایت کی تھی تم امام صادق کے ماننے والے ہو، میں نے طے کیا تھا تم کو قتل کرتا اور تمہارے گھر کو اجاڑ دیتا، لیکن تم ان کے نہیں، تم میرے ماننے والے ہو۔ لہذا آج سے تمہاری جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ۔ لو لو توجہ، ایک لاکھ درہم بھی دے دیا، داؤد زربی نے عرض کیا مولا آپ نے جو میں نے مجھے کہا تو میں نے وہی کیا، میری جان بچ گئی، اب امامت حیات دیتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایک شخص کی توجہ سنیے گا، اگر ایک آدمی کی جان خطرے میں ہو، اگر ایک آدمی کا گھر خطرے میں ہو تو امامت اپنی مسئلہ سے بچاتی ہے، اب اگر ملت و قوم کا مسئلہ ہو، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد، اگر ملت کا مسئلہ ہے، اگر قوم کا مسئلہ ہے، اگر قوم کی عزت کا مسئلہ ہے تو ہر زمانے میں یہ پکار ہونی چاہیے، ہر زمانے میں کوئی پکارنے والا ہونا چاہیے۔ بتائیے آج کون ہے، آج کون ہے؟ یقیناً امام پردہ غیب میں ہے، مگر حیات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ زندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نماز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو آج کون پکارے گا؟ آج کس کی پکار؟ ہمارے لیے حیات ہے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس میں کوئی شک نہیں، امام پردہ غیب میں ہے، توجہ سے سنیے گا دو جملے۔ مگر عزیزان گرامی جب حجت سامنے نہ ہو، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، جب سامنے نہ ہو، حجت پردے میں ہو، تو اس وقت کون ہوتا ہے، کس کی پکار ہوتی ہے؟ اس زمانے کو زمانے فطرت کہتے ہیں، زمانے فطرت، جس زمانے میں حجت پردے غیب میں ہو اور لوگوں کو بظاہر حجت سامنے نہ ہو، تو اس وقت کون حجت ہوتا ہے، اس وقت کون پکارنے والا ہوتا ہے؟ تو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ مناجات کرتا ہے، کلمہم فی ذات عقولہم، ان کی عقلوں میں ان سے کلام کرتا ہے، وہی مصابیح الدجا، وہی اندھیرے میں چراغ ہوتے ہیں، وہی روشنی ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ انہی کے لیے پیغمبر نے ان للہ عبادن، اللہ کے لیے کچھ بندے ہیں، لیسو بانبیاء، وہ انبیاء تو نہیں ہیں، یقبتمہن نبوہ، مگر نبوت ان سے رشک کرتی ہے، رشک کرتی ہے، نبوت ان کی گود میں بیٹھنا چاہتی ہے۔ یہ کون ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و سب مل جل کے آخر تک بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء کا کام کرتے ہیں، جن کی پکار ویسے ہی ہے جیسے نبی کی پکار ہوا کرتی ہے، یہ امانت دار ہیں ایسے بندے جو پکارتے ہیں، جن میں جو حیات دیتے ہیں، کون ہیں؟ یہ وارث ہیں۔ مگر عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی آدمی مرتا ہے، اس دنیا سے نکل جاتا ہے، اس کے وارثین ہوتے ہیں، ہوتے ہیں وارثین کی نہیں، مگر سب میں برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، کسی کو ایک بٹا دو ملتا ہے، کسی کو ایک بٹا تین ملتا ہے، کسی کو ایک بٹا چار۔ الحمدللہ میراث کی بحث سمبھو پڑھے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا۔ اچھا چلیے، اگر میراث کی بحث نہیں پڑھیے، اتنی تو اتنا تو یاد ہوگا، لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی بیٹے کو دو حصے بیٹی کو یہی ملتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ارے دیتے ہوں گے بھائی، قرآن کے خلاف کون کرے گا؟ تو مرنے والا مرتا ہے متروکہ چھوڑ کے، تو اس کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو بیٹی کو ایک حصہ بیٹے کو، یعنی تقسیم میراث میں فرق ہے۔ اسی طرح جو انبیاء کے وارث ہیں سب برابر نہیں،
سب برابر نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا لا تکن کا صاحب الحوت، اے میرے حبیب مچھلی والا پیغمبر نہ بننا، یعنی اتنا کہ بہرحال برداشت نہ کر سکے قوم کے خلاف دعائیں بد کی۔ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کچھ ہوتے ہیں دعا کو جن کا کام ہے دعا کرنا دعا کرنا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں مبارز جو پکارتے رہتے ہیں کہ حیات کہاں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہمارا وقت کا وقت گزر رہا ہے، تو عزیزان گرامی کچھ ایسے ہیں جو پکارتے ہیں حیات لے لو حیات لے لو زندگی لے لو یہی راستہ، مگر عزیزان گرامی دو جملے بہت اہم ہیں اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ایک صلوات تو بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو جب امامت حیات تقسیم کرتی ہے اور ممبر پر آتی ہے کہتی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، حیات لے لو زندگی لے لو رزق لے لو، مگر سوال کرنے والا سوال کیسا کرتا ہے، مولا میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ دیکھیں پستی جب قوم میں ہوتی ہے، ارے سامعین میں اگر پستی ہو جائے بصیرت نہ ہو ان میں جو ہے بیداری نہ ہو تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ 600 برس کے بعد توجہ سنیے گا، 600 برس کے بعد یا 700 برس کے بعد ایک غیر مسلم اٹھتا ہے کہتا ہے کاش میں اس وقت ہوتا، کاش ہم اس وقت ہوتے، ہم حیات لیتے ہم زندگی لیتے، مگر ہم اس وقت نہیں تھے۔ میں تعجب کر رہا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم یہ کہے، امامت کی آواز غیر مسلم سنے، کیا ایسا ہو سکتا ہے 700 برس کے بعد 800 برس کے بعد غیر مسلم کہے میں کیوں نہیں تھا علی کی آواز سننے والا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا۔ کب؟ جب ہم نے علی کے جانشین کو دیکھا، توجہ سے سنیے گا، ارے جب ہم نے علی کے جانشین علی کو دیکھا، بتائیے بس ایک سوال ہے آپ سے، سوال ہے آپ سے، سوال ہے بتائیے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے مذہب ہیں، ارے کتنے دین ہیں، عیسائی ہے یہودی ہے ہنود ہے مجوسی ہے، کتنے دین ہیں، مگر بتائیے کسی دین کا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کا سب سنتے ہوں؟ ارے نہیں، ارے بتائیے عیسائیوں میں کوئی لیڈر ہے جس کو ہندو بھی سنتا ہو، جس کو سائنٹسٹ بھی سنتا ہو، جس کو کرنل بھی سنتا ہو؟ دنیا کے کسی دین میں کوئی ایسا لیڈر ہے جس کو ہندوستان کا ہندو بھی سنتا ہو اور یہودی بھی سنتے ہوں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی سنتے ہوں کہ آج کیا بولے گا؟ ہے کوئی؟ ارے کوئی نہیں، مگر مذہب شیعہ کا لیڈر، ارے سید علی خامنئی، نہیں نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے، ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ارے حضرت آیت اللہ خامنئی کے بیانات کو سب کان لگائے رہتے ہیں، یونیورسٹی والے سوچتے کہ آج کیا بولے گا اور ہندوستان والے سوچتے آج کیا بولے گا اور پروفیسر سوچتے ہیں کہ آج کیا بولے گا، ہر ایک سننا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے جب آیت اللہ خامنئی کی آواز کو سب سننا چاہتے ہیں، یہ تو علی خامنئی ہے، تو جب مولا علی بولیں گے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
مگر جب علی پکار رہے تھے سنو تو سوال کرنے والے نے اس لیے پستی تھی یہ پوچھا میرے سر میں کتنے بال ہیں. آج بھی آیت اللہ خام نہیں نائب امام دنیا کو حیات دینا چاہتا ہے, دنیا کو زندگی دینا چاہتا ہے, مگر سننے والے کیسے ہیں, کیسے کیسے سوالات, کیسے کیسے سوالات. معاف کیجئے گا ابھی ہم یہ سوال کر رہے ہیں, ارے زنجیر لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے, معاف کیجئے گا کتنی پستی میں ہے. ارے نوجوانوں کو اس پستی میں نہ رکھیے بلکہ اپنی فکر کو اتنا بلند کیجئے امامت چشمے حیات ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ دوسری مجلس میں ثابت کروں گا کہ امامت کس طرح حیات دیتی ہے. بس عزیزان گرامی یقیناً عزیزو حیات ہے, حیات ہے محمد و آل محمد کے دروازے پر, امامت کے چشمے پر. ایام فاطمیہ ہیں, ذرا سوچئے قوم کو کس طرح حیات ملتی ہے, کس طرح زندگی ملتی ہے. عزیزان گرامی ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے شہاب نامہ. شہاب نامے میں اس نے جو قدرت اللہ شہاب پاکستان کا ایک بڑا آفیسر رہا ہے, بڑا آفیسر رہا ہے اور ایوب خان کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا ہے, اس نے اپنی ڈائری لکھی ہے. وہ ڈائری لکھتا ہے کہ ایک دن ایک عالم خطبہ دے رہا تھا, ایک مولوی صاحب خطبہ دے رہا تھا اور اس نے اپنے خطبے کے دوران صرف یہ جملہ کہا, کہا کہ جب نبی کے زمانے میں اصحاب حیات لینا چاہتے تھے, جب نبی کے زمانے میں اصحاب کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہتے تھے نبی کی بارگاہ میں, تو جناب زہرا کو اپنا وسیلہ بناتے تھے, جناب زہرا کو اپنا وسیلہ بنا کر اپنے مسائل اپنے مشکلات پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتے تھے, پیغمبر رد نہیں کرتے تھے. جو بھی سوال جو بھی مشکل جو بھی حاجت زہرا کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا پیغمبر اس کو رد نہیں کرتے تھے. توجہ سنیے گا. تو عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا مجھے انقلاب آیا, تو میرے پاس بھی حاجات ہیں میرے پاس بھی مسائل ہیں, لہذا جمعہ ختم ہو یا ہوا میں نے مصلی بچھایا. جب میں نے مصلی بچھایا تو میں نے دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھی ہدیۂ فاطمہ الزہرا. جب ہدیۂ فاطمہ الزہرا میں نے نماز پڑھی میں نے کہا پروردگار روح سیدہ کو میری طرف متوجہ فرما, کیونکہ میرے کچھ مشکلات ہیں میرے کچھ سوالات ہیں میری درخواست ہے. کہا میں نے جناب زہرا کو وسیلہ بنا کر پیغمبر کی خدمت میں درخواست دے دی, یا رسول اللہ میری یہ حاجات ہیں, روزہ یا رسول اللہ میری مشکلات ہیں. ارے اس کے زیادہ نہیں بھائی, 47 کے بعد کا واقعہ ہے, 47 کے بعد کا واقعہ ہے. تو کہتا ہے میں نکلا, ایک ہفتے کے بعد جرمن سے میرے پاس خط آیا, وہاں میری بھابھی رہتی تھی, اس نے مجھے خط لکھا تھا, شہاب آج رات میں فاطمہ زہرا کے ساتھ خواب میں تھی اور جناب زہرا نے مجھ سے کہا اپنے دیور کو لکھو میں نے تمہاری درخواست نبی کی خدمت میں پہنچا دی. آج بھی زہرا زندہ ہیں, آج بھی زہرا زندہ ہیں, آج بھی فاطمہ موجود ہیں. لکھو لکھو اپنے دیور کو شہاب میں نے آپ کو خط لکھ لیا, اسی لیے زہرا نے فرمایا. تو اب اگر جناب فاطمہ ان کی حاجات پہنچا سکتی ہیں تو کیا ہماری حاجات نہیں پہنچائے گی, کیا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ تو عزیزان گرامی بس یہ ہے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے, رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حیات مل جائے گی, حیات مل جائے گی. یہ مجلسوں میں حیات ہے, مگر میری ایک گزارش ہے اگر آپ کے پاس بھی حاجات ہیں نا دو رکعت نماز پڑھیے ہدیۂ فاطمہ الزہرا. جیسے نماز پڑھی پیشانی سجدے میں رکھیے, 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. جب 100 مرتبہ اس کے بعد دائیں پیشانی رکھیے, 100 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. پھر بائیں پیشانی رکھیے, 100 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. پھر پیشانی رکھیے 110 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ, 410 مرتبہ. مگر اس طرح پکاریے جیسے کسی کو پکارتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے. بس ختم کیا میں نے مجلس کو, مجلس کو ختم کیا, اسی طرح پکاریے. مگر میری ایک گزارش ہے, شہاب نے بھی پکارا, اس نے بھی پکارا, آپ بھی پکاریں گے, لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ شہزادی کتنی زخمی ہیں. مگر آپ کو معلوم ہے نا شہزادی کتنی زخمی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے زخمی نہیں, یہ نہ کہیے زخمی تھی, زخمی ہیں. اللہ اکبر, کتنی زخمی ہیں. آیت اللہ فیروز آبادی لکھتے ہیں, سید ہیں سید فیروز آبادی کہتے ہیں, یہ پچاس برس پہلے کا واقعہ لکھتے ہیں. لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں جمع ہو رہے ہو, کہا اس لیے کہ یہاں مجلس حسین ہونے والی ہے, حسینی مجلس. میں نے کہا شروع کرو, کہا نہیں ابھی شروع نہیں ہوگی جب تک سیدہ تشریف نہیں لائیں گے. اتنے میں جناب زہرا تشریف لائیں, مجلس شروع. مجلس شروع ہو گئی, بیان بھی ہوا, تبرک تقسیم بھی ہو گیا, مجلس لوگ چلے گئے, لوگ نکل گئے, مگر میں رک گیا, میں رک گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جناب شہزادی نے مجھے دیکھا, کہا سید, سید تو میرا بیٹا ہے. ارے تم تو میرے لال ہو, تم اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دادی اما ایک سوال ہے. دادی اما ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا بولو, تم تو سید ہو, سید تو محرم ہے نا, سیدوں کی سیدوں کی دادی ہے نا. کہا بیٹا بولو. کہا دادی, دادی اما لوگ بیان کرتے ہیں جب آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا, آپ نے علی کا دامن پکڑا تو ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا. ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا, آپ کو زخم لگ گیا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کہا ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بیٹا ذرا قریب تو آ جا, ذرا قریب تو آ جا. سید فیروز آبادی فرماتے ہیں میں قریب گیا, شہزادی نے آستین کو بلند کیا, کہا بیٹا زخم ابھی تک موجود ہے, دیکھو میرا بازو ٹوٹا ہوا. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم, زخم ابھی تک موجود ہے, زخم ٹوٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں نا یہ زخم کب لگ گیا؟ آپ جانتے ہیں نا یہ بازو پر چوٹ کب آ گئی؟ ارے اس وقت چوٹ آ گئی جب ظالم آ گیا اور شہزادی دروازے کے پیچھے, ظالم نے دروازہ گرایا, ارے شہزادی دروازے کے نیچے آ گئی. جب شہزادی دروازے کے نیچے آ گئیں, ایک مرتبہ ظالم اندر گیا, علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچ کے لایا. جیسے علی کو کھینچ کے لایا تو زہرا نے دیکھا, فوراً علی کا دامن تھاما, علی میں جانے نہیں دوں گی, مولا میں جانے نہیں دوں گی, امامت کی حفاظت کروں گی. مگر عزیزو جب ظالم نے دیکھا کہ زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے, تو زہرا بیٹھی ہوئی نہیں ہے, کھڑی نہیں ہے, زمین پر پڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ جب ظالم نے علی کو جھٹکا دے دیا, ارے زہرا گھسیٹتی ہوئی.
ارے پسلیاں ٹوٹ گئیں اللہ اکبر، زہرا اس فرش پر گھسیٹتی چلی گئیں۔ جب ظالم نے دیکھا کہ اب بھی زہرا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، سیدہ دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، تو ظالم نے تازیانہ اٹھایا اور ایک مرتبہ زہرا کے بازو پر مارا۔ ارے اتنا سخت تھا بازو ٹوٹا دامن چھوٹا۔ علی کو لے گیا، علی کو لے گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی کو لے گیا اللہ اکبر۔ جب ظالم علی کو لے گئے تو زہرا نے دم سنبھالا، حسن سے پوچھا، حسین سے پوچھا کہ مولا کہاں ہے، مولا کہاں ہے، تو انہیں اس دروازے کو بتایا۔ جناب زہرا اس دروازے سے چلی گئی۔ ارے دیکھا علی دربار میں کھڑے ہیں، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، اب زہرا کھڑی ہے، کوئی نہیں کہتا زہرا بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ارے جب کسی نے زہرا کی بات نہ سنی، جب کسی نے زہرا کی بات پر توجہ نہ دی، بس ایک مرتبہ جناب زہرا نے مرثیہ پڑھا، کل لغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع سر خطیب ندائیا قد کنت ذات احمن بذل محمد۔ اے بابا کیا آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں؟ ارے کون ہے جو میرے بابا کو بتائے کہ آج میں دربار میں کھڑی ہوں ان لوگوں کے سامنے جن سے میں بات بھی نہیں کرتی تھی؟ میں کہوں گا زہرا صبر کیجئے، صبر کیجئے، آپ کھڑی تو ہیں، علی تو سامنے ہے، کسی بھائی کا سر تو سامنے نہیں، کوئی بھتیجی تو سامنے نہیں، مگر آئی زین جب یزید کے دربار میں، ارے حسین کا سر سامنے ہے، عباس کا سر سامنے ہے، علی اکبر کا سر سامنے ہے، سکینہ۔ Thank you.